گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدیشن کے ناظرین, اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے, بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں. آپ کی کالز ایسے میں شامل سلسلہ کرتے ہیں, آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں.
سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے, نماز فرض جو پڑھی جاتی ہیں, ان میں سے دو نمازیں جو دن کے ٹائم میں آتی ہیں مثلا ظہر اور عصر, ان دونوں نمازوں میں قراءت اونچی آواز سے نہیں کی جاتی, امام صاحب نہیں کرتے, ان کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں کی جاتی؟ رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
جی, مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے قراءت میں, یہ جو ہے فرق بلند آواز سے کرنے اور نہ کرنے کا؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی اعتبار سے جو اس کا سبب ہے وہ تو ہے حکم باری تعالی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار اور ان کا حکم.
ٹھیک,
کہ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ ظہر اور عصر یعنی دن کی نمازوں کے اندر آہستہ آواز میں قراءت کیا کرتے تھے, اور رات کی جو نمازیں ہیں, صبح کی جو نماز ہے فجر کی, مغرب عشاء اور فجر, اس میں بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے. مسلمان کے لیے بنیادی اعتبار سے تو یہ حکم ہے. باقی رہا اس میں حکمتیں اور اس کی علت کیا ہے, تو اس حوالے سے علماء کی ایک تعداد نے یہ بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جس وقت نماز پڑھا کرتے تھے معراج کے بعد,
جی,
صحابہ اکرام علی مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کفار مکہ کا ایک زور تھا, انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے ہوئے تھے اور ہر چیز کے اندر وہ استہزاء مذاق کیا کرتے تھے.
صحیح.
تو ظہر اور عصر کا وقت یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ جس میں یہ لوگ مکمل طور پہ جاگرے ہوتے تھے, متوجہ ہوا کرتے تھے, لہذا جب قرآن پڑھا جاتا تو پھر یہ استہزاء کرتے تھے, تو اس لیے اس میں آہستہ آواز سے تلاوت کی جاتی تھی تاکہ یہ مذاق مسخری اس کے ساتھ نہ کریں. اور مغرب کے وقت میں یہ کھانے پینے کے اندر مشغول ہوتے تھے, اور عشاء اور فجر کے اندر یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے, اس لیے یہاں پہ بلند آواز میں تلاوت کرنے سے ان کے استہزاء کا کوئی اندیشہ نہیں تھا. البتہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی جو توجیہ بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ دن اور رات, دن کا جو وقت ہوتا ہے یہ ایک گرم وقت ہوتا ہے, یعنی اس میں جو تجلیات ہوتی ہیں وہ جلال کی تجلیات ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اور بلند آواز سے جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس جہر کی بھی ایک تجلی ہوتی ہے, اور اس میں بھی ایک یوں کہہ لیں کہ جلال پایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو ایک تو دن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اس میں ایک طرح کا جلال ہے, اور یہاں سے تلاوت کا جو جہر ہے بلند آواز سے پڑھنا ہے اس کا اپنا جلال ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب جلال کے مناسب یہ تھا کہ یہاں سے جمال ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے.
کہ سر کے ساتھ آہستہ پڑھا جائے تاکہ جلال اور جلال جمع نہ ہو بلکہ جلال اور جمال کی صفات جمع ہو.
ٹھیک ہے.
جبکہ رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمال کی تجلی ہے.
صحیح.
یعنی اس میں بالکل ٹھنڈک ہوتی ہے, اس کے اندر لطف ہوتا ہے, تو اس لیے اس وقت حکم ہوا کہ یہاں سے جلال والی تجلی ہونی چاہیے, یعنی تلاوت جو ہونی چاہیے اس کے اندر بلندی ہونی چاہیے, آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ جلال اور جمال یہ جمع ہو جائیں. تو دین کے مناسب یہ تھا کہ آہستہ آواز میں تلاوت کی جائے, اور رات کے مناسب یہ تھا کہ اس میں بلند آواز سے تلاوت کی جائے, تو اس لیے تلاوت جو ہے وہ بلند آواز سے رات میں کی جاتی ہے اور دن میں آہستہ آواز میں کی جاتی ہے. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری بعد کی صورتیں ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی علماء نے اس میں نقطے نکالے کہ جی اس بنیاد پر یوں تو اس بنیاد پر یوں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر و عصر کے اندر آہستہ آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کئی مقام پر موجود ہے بخاری شریف میں کہ حضرت سیدنا خباب بن العرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں تلاوت کیا کرتے تھے, تو فرمایا کہ ہاں کیا کرتے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلے, کیونکہ وہ تو آہستہ آواز میں تلاوت ہوتی تھی. تو فرمایا بھی اضطراب لحیتہ ہی, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی ہل رہی ہوتی تھی, اس سے ہمیں پتا چلتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے ہیں. تو صحابہ کن اکھیوں سے نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے, اس لیے ان کو پتا چلتا تھا کہ داڑھی ہل رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ دن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں لیکن آہستہ آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے. تو اصل یہی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمیشہ کا یہی ہے, اس لیے واجب ہے کہ دن کے اندر جو ہے وہ آہستہ آواز میں ہی تلاوت کی جائے گی, اور واجب ہے کہ رات کی جو نماز ہے جو جماعت کے ساتھ فرائض پڑھے جا رہے ہیں اس میں بلند آواز سے ہی تلاوت کی جائے گی.
اچھا, اب جیسے اصل بات تو آپ نے اشارہ فرما دی کہ اللہ اس کے رسول کا حکم اور یہ, لیکن جیسے جمعہ ہے, جمعہ تو ظاہر دن میں ہی ہوتا ہے, اس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے.
اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جمعہ یہ سید الایام ہے,
جی
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے. روزانہ جہنم بھڑکایا جاتا ہے لیکن جمعے کا دن وہ ہے کہ جس میں جہنم بھڑکایا نہیں جاتا. تو جمعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جمال ہوتی ہیں, تو اس لیے اگر بلند آواز سے تلاوت کی جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا.
مدین چل کے ناظرین, قرات کے حوالے سے جو سری اور جہری ہیں نمازیں, اس کا بنیادی فرق بیان کیا گیا. ماشاءاللہ بہت زبردست معلومات حاصل ہوئی. جی اگلی کال لیں گے ہم.
اذان کے حوالے سے میرا ایک کوشچن ہے کہ اذان کی آواز کی کیا ہونی چاہیے؟ اسپیکر استعمال کرنا اچھی بات ہے, اور میں سننے میں ایک حدیث بھی آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا تھا جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیان کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز کے صحابہ کرام سے کہا کہ اذان کی آواز مسجد کی چار دیواری میں رہنی چاہیے, چبوترے پہ چڑھ کے یا بلند آواز میں نہ دی جائے.
کیا فرماتے ہیں اذان کے حوالے سے؟
دیکھیں یہ بلال جو حدیث بیان کی ہے, ایسی حدیث تو میں نے کہیں نہیں پڑھی, اور بظاہر جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اس کے یہ منافی بھی ہے. یعنی ایسی حدیث میرے علم کے اندر نہیں ہے کہ جو انہوں نے بیان کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کا مطلب اعلام ہوتا ہے,
ٹھیک,
یعنی اس بات کا اعلان کر دینا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو اس کے لیے جہر ہی مناسب ہوتا ہے, یعنی بلندی مناسب ہوتی ہے کہ آواز جتنی زیادہ بلند ہوگی اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا. اسی لیے مؤذن کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی انگلیاں کان کے اندر ڈالے گا. وجہ یہ کہ یہ اندھا للصوت, یعنی آواز کو بلند کرنے والا ہے کہ کان میں انگلیاں ڈالے گا, بندہ جتنا بولتا جائے گا وہی سمجھے گا کہ میری آواز ابھی نہیں نکلی, لہٰذا آواز کو وہ بلند کرے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی کے برابر میں ایک گھر کی چھت پہ چڑھ کے بلند آواز سے اذان دیا کرتے تھے تاکہ دور دور تک آواز یہ پہنچے. تو اذان کا مقصد اصلی ہی یہی ہے کہ اس کی آواز دور دور تک پہنچنی چاہیے, اور مسجد کے اندر جہاں تک اذان کا معاملہ رہا کہ مسجد کے اندر ہی اس کی آواز رہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر, عین مسجد کے اندر اذان دینا تو ہی خلاف سنت ہے, تو مکروہ ہے. اذان جو دی جائے گی وہ فنائے مسجد کے اندر دی جائے گی, خارج مسجد دی جائے گی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں جمعے کی جو اذان ثانی, جو اب ہمارے یہاں پہلے اذان ہوتی ہے, اس کو اذان ثانی کہا جاتا ہے. یہ اذان ثانی تو بازار کے اندر دی جاتی تھی.
اچھا,
یہ زورا کا مقام تھا بازار کا, مدینہ منورہ کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اذان تھی یہ شروع کروائی, تو یہ دی ہی بازار میں جاتی تھی تاکہ لوگوں تک اطلاع پہنچ جائے کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آواز جو ہے وہ صرف مسجد کے اندر رہنی چاہیے. ہاں البتہ اس میں اسپیکر کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بہرحال ہونی چاہیے کہ اصل مقصد جو ہے وہ اذان کی آواز کو پہنچا دینا ہے کہ آواز پہنچ جائے. اب آپ نے جو اس کا اسپیکر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آواز جاتی ہے, جس کو بولتے ہیں, اب وہ لگا دیے کسی کے عین گھر کے سامنے, اور اس میں بلند آواز سے اذان دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
صحیح.
آپ اسپیکر کا رخ اس طریقے سے رکھیے کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو جو ہے وہ آزمائش میں نہیں آنا چاہیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ اتنے مقام تک پہنچنی چاہیے تو اتنے ہی آپ اسپیکر لگائیے، اتنے زیادہ اسپیکر نہ لگائیں کہ جو کسی کی تکلیف کا سبب بنے، یا بہت زیادہ اسپیکر لگا دی کہ بہت دور دور آواز جا رہی ہے، حالانکہ وہاں پہنچانے کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ ان علاقوں کے اندر اپنی مساجد موجود ہیں کہ جہاں پر اذان دی جا رہی ہے. تو ان اس اعتبار سے لاؤڈ اسپیکر میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ بہرحال لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے میں اصلا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اذان دی جا سکتی ہے.
جی مدنی چل کے ناظرین مزید کال لیں گے ہم.
میرا سوال یہ عرض ہے کہ سنا ہے کہ بیوی سے یا بچوں کی امی سے مشورہ کرو مگر اس کے مشورے کا خلاف ہی کرے. مجھے کسی نے کہا تھا یہ اسی روایت میں آیا ہے. جزاک اللہ خیر، کے رحم میں فرما دیں.
کیا فرماتے ہیں بچوں کی امی سے مشورہ کریں خلاف کریں؟
بچوں کی امی سے مشورے کے حوالے سے تو نہیں ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرو اور پھر جو وہ مشورہ دیں اس کے مخالف کرو.
صحیح.
لیکن اصل میں اس طرح کے جو فرامین ہوتے ہیں یہ اپنے عموم پر نہیں ہوتے.
صحیح.
یعنی کہ ہر ایک کے لیے اس طرح کا معاملہ ہو.
صحیح.
جیسے مرد عورتوں سے افضل ہیں، الرجال قوامون علی النساء، ان کے اوپر سردار بنائے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو سمجھداری ہے وہ ہر مرد کے اندر ایسی ہو کہ تمام عورتوں سے بڑھ کر ہو، تو ایسا نہیں ہے. عورتوں میں بے شمار ایسی خواتین ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے حد ذہانت سے نوازا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین یقیناً تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ مجتہدہ تھیں، دین کا علم ان سے صحابہ کرام علیہ رضوان حاصل کیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے مسائل ان سے جا کے حل کروائے کرتے تھے، تو ان سے بڑھ کر کون سمجھدار ہوگا؟ یہ بھی مومنوں کی ماں ہیں، خاتون تھیں. تو یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہوتا کہ ہر عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، لیکن عمومی طور پر عورت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بردباری کم ہوتی ہے، اس اندر جلد بازی ہوتی ہے، تو عام طور پہ اس کا مشورہ یہ جلد بازی پر مشتمل ہوتا ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ مشورہ دے اس پہ فوری عمل نہ کر بیٹھو، بلکہ اس پہ غور و فکر کر لو، غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرو. نہ یہ کہ گھر میں جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیا جائے اور بچوں کی امی جو مشورہ دیں اس کو الٹ کرنا شروع کر دیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر جو حکمت عملی ہے اس سے آپ چوک جائیں گے، اور آپ کے گھر کا ماحول جس طرح کا بنے گا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر گھر کے اندر جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو میں کہتی ہوں اس کے آپ خلافی کرتے ہیں، تو پوچھتے کیوں ہیں مجھ سے پھر آپ پوچھے ہی نا. تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مخالفت کریں، بلکہ ان سے مشورہ کریں اور پھر اس پہ غور و فکر کریں کہ واقعی اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے.
مدی چل کے ناظرین ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ ہے، اور مفتی صاحب سے میں عرض کروں گا شاید انہوں نے ان چیزوں پر قیاس کیا ہوگا کہ اگر کوئی ہمیں رقم کہیں سے ملتی ہے تو اس کے مالک کو ہم تلاش کریں، نہ ملے تو پھر شریف فقیر، جو بھی اس کی تفصیل ہے. اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر موبائل میں بیلنس کسی کا ہمارے پاس آ جائے تو کیا اب وہ بیلنس ہم غریبوں اور مسکینوں کو کالز کر کے ایس ایم ایس کر کے ختم کریں؟
اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیلنس غلطی سے آ گیا ہے،
دی دی
آپ نے نہیں ڈلوایا، تو اس میں چونکہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض ایسا ہوتا ہے کہ کسی جاننے والے نے آپ کے موبائل کے اندر ڈلوا دیا، تو اولاً تو کوشش کر لیں کہ اگر کسی قریبی فرنچائز سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ بیلنس آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے، تو کمپنی کے ذریعے معلوم کر لیں اور جس نے بھیجا ہے اس تک وہ پہنچا دیں آپ واپسی. اگر اس نے آپ کو ہی دیا ہے تو فبیہا، اس سے پوچھ لیں، اگر اس نے آپ کو دیا ہے تو آپ استعمال کریں. اور اگر کسی صورت پتہ نہیں چلتا تو آپ اس میں بہتر یہی ہے کہ جتنی رقم کا بیلنس آیا ہے اتنی رقم آپ کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دیں.
ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے.
یہ کہا یہ دوڑ کے اوپر جو ہے نا لوگ بناتے ہیں پتھر رکھ کے نالے پاس بناتے ہیں، ان کے اوپر رن کر دیتے ہیں ربی اور پھر وہی پتھر ہے نا یہ سائڈ میں پھینک دیتے ہیں، اسے رکھ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں سوال تھا ہمارا، یہ اس کا جواب
جی کیا فرماتے ہیں؟ ہر ظاہر مختلف انداز
دیکھیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نالین پاک جو بنایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نال، یعنی چپل شریف کی، جوتی شریف کی
جی
شبی بنائی جاتی ہے، اور یہ شبی جو ہے یہ کتاب مشہور حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی تشریح موجود ہے. خود شمائل ترمذی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، شرح شمائل ترمذی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. یوں ہی فتح المتعال کے نام سے علامہ مقریزی رحمۃ اللہ تعالی کی پوری کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے. تو نالین پاک کا نال شریف کا نالین دو جوتیوں کو بولتے ہیں. نال شریف کا جو نقش ہے اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, نقش تو بنایا جا سکتا ہے. البتہ اس کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے اندر احتیاط ضروری ہے. نمبر ایک, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اب اس کو پتھر کے اوپر ڈیزائن کر لیا, اب 12 ربیع الاول گزری اور اس کو نعوذ باللہ انہوں نے سائیڈ میں اس طرح ڈال دیا کہ جس سے بے ادبی ہو رہی ہے. بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ جو شبی ہے اس کو کسی سائیڈ کی جگہ پر اس طرح ڈال دیں. اگر آپ نے بنایا ہے تو پھر آپ اس کا ادب احترام کریں, اور اگر آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر اس کو ٹھنڈا کروا دیں یا کسی ایسی جگہ رکھوا دیں کہ جہاں اس کی بے ادبی نہ ہوتی ہو. یا پھر آپ بنائیں نا پتھر پہ, آپ کو بنانے کی حاجت ہی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کو سنبھالنا اس حوالے سے مشکل ہو جائے. اسی طرح جو جھنڈے وغیرہ ہیں, ہمارے جو جھنڈے ہوتے ہیں اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ نارین پاک نہ لگائیں, نال شریف کا آپ نقش نہ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جھنڈے ہوا میں تیز ہوا میں چلتے جھوم رہے ہوتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ شہید ہو جاتے ہیں. اس سے وہ شبی بھی جو ہے وہ بعض اوقات شہید ہو جاتی ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح بعض جو بد مذہب ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کا نظریہ اور عقیدہ, وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسے پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نال شریف کے اندر لکھنا جو ہے وہ اس کی ویڈیو وغیرہ چلا کے جو ہے وہ اہل سنت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. تو پہلی بات دیکھیں کہ جو نالین شریف کے اندر لکھنے کا معاملہ ہے اس کے دلائل اپنی جگہ پر, لیکن امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ مدنی مذاکروں کے اندر اس بات کی تشریح فرمائی ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے تنفیر عوام ہوتی ہے, عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, اور ایسے مسائل عوام کے سامنے, ایسی باتیں عوام کے سامنے کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تنفیر عوام ہو, عوام کو نفرت پیدا ہو, وہ دور ہوں, ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. لہذا چاہیے یہی کہ نالین پاک کے اندر کچھ بھی نہ لکھا ہو, سادہ نالین پاک ہو اسی کو استعمال کیا جائے. تو یہ احتیاطیں کیجئے. باقی نال شریف بنانا, اس کی شبی بنانا, اس کا بیج لگانا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی اگلی کال لیں گے ہم.
احمد راشد علی تاری سمسٹا ضلع بھاگپور سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شیخ کی وضاحت فرما دیجیے. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, جزاک اللہ خیرا.
جی شعر کی وضاحت فرما.
یہ مفتی احمد یاسر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا شعر ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, یعنی اے ربیع الاول تیری جو چہل پہل ہے, جو تیرے اندر خوشیاں ہیں
جی,
اور تیری آنے سے جو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے, اور جو چہل پہل کا سما ہوتا ہے
جی,
اس پر ہزار عیدیں قربان ہو جائیں. یعنی ہزار عیدوں سے بڑھ کر جو ہے وہ ربیع الاول ہے. اگر ہزار عیدیں بھی اس پہ نثار کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس پر نثار کی جا سکتی ہے. اس کی رونقیں اس سے بڑھ کر ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں
سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی
جی,
تو اس وقت کائنات کے اندر ایک خوشی کا عالم تھا. مختلف روایتیں سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اس وقت کس طرح ستارے یا زمین کے قریب آ گئے تھے. ایک نور کا سما تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ایسا نور نکلا کہ آپ کی والدہ نے وہی مکہ مکرمہ سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. کسرا کا جو محل تھا اس میں زلزلہ آ گیا اور اس میں 14 کنکرے اس کے گر پڑے تھے. دریائے سابا خشک ہو گیا تھا. تو طرح طرح کی معجزات اس وقت ظاہر ہوئے تھے, خوشیاں حاصل ہوئی تھی لوگوں کو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر ہر طرف خوشی ہوئی تھی, لیکن شیطان کو جو سب سے بڑھ کر غم ہوا تھا وہ اسی وقت ہوا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی, اور خاص طور پہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. اس وقت جو اس کا غم تھا وہ بہت بڑھ کر تھا. تو اس وقت کی خوشیاں ہر ایک منا رہا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ناخوش تھا وہ شیطان تھا. تو اور اب بھی شیطان کے وہ پیروکار کے جو دیکھیں, ربیع الاول کی خوشی منانا یہ مستحب ہے, اچھا کام ہے, کوئی مناتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں مناتا تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہتے کہ وہ گناہگار ہے, یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حکم شریعت آئے گا اس پہ کوئی حرج, اس کے اوپر ہم کوئی طعن و تشنیع نہیں کرتے. البتہ اگر کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے, اسی طرح اگر کوئی اس کے بارے میں اس طرح کی مہم چلاتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے, SMS واٹس اپ وغیرہ چلاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے تو پھر وہ شیطان کے طریقے کار پہ چل رہا ہے. تو یہی مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ گویا کہ شیطان کے طریقے کار پر چل رہے ہوتے ہیں. تو خوشی اگر کوئی نہیں مناتا لیکن جائز سمجھتا ہے ان کو حرج نہیں ہے, منائی جا سکتی ہے, تو ہماری طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اس کی الگ بات ہے کہ اس کی محرومی ہے, وہ اس کی اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر اس کو ناجائز کہے گا یا اس حوالے سے کوئی بات کرے گا تو پھر اس کے اوپر حکم شریعت لاگو ہوگا.
یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے علاقے میں محلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کچھ گھر جھنڈے انہوں نے نہیں لگائے, نہیں سجے, تو اس وقت ہمیں کیا گمان کرنا چاہیے؟ ظاہر ہم یہی سستی ہے یا توجہ نہیں
ہو سکتی ہے, توجہ نہیں ہوتی. اس طرح بعض اوقات غربا ہوتے ہیں,
جی جی,
ان کے پاس اسی سہولیات نہیں ہوتی, یا بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چیزیں ملیں گی کہاں سے. تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے نہیں سجایا. وہ سجانا ویسے بھی لازم نہیں ہے, خوشی دل کی خوشی کا نام ہے. اگر کوئی دل سے خوش ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بھلے اس نے اپنے گھر کو نہیں سجایا تو بھی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے.
میرا یہ سوال ہے کہ جو وضو کا پانی جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم سے گرتا ہے, کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟
جی, وضو کا پانی ناپاک ہوتا ہے؟
نہیں جی, وضو کا پانی کیوں ناپاک ہوگا؟ ہاں, آپ کے جسم پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے اور وہ پانی کے ساتھ ناپاکی نیچے اتری ہے تو ایک الگ بات ہے. واقعی ویسے ہی آپ نے وضو کیا اور وہ وضو کا پانی نیچے کسی برتن میں گر رہا ہے یا ویسے ہی زمین پہ گر رہا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے, البتہ وہ پانی مستعمل ضرور ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو پرائیویٹ مدرسے ہوتے ہیں کسی کمیٹی کے تحت خاص طور پہ چل رہے ہیں, اسلامی بہن ہیں, پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جیسے اب تاخیر ہو جاتی ہے جو بھی, تو وہ کٹوتی نہیں کرتے, پیسے نہیں کاٹتے, تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ سے مراد تو ان کی یہ ہے کہ وہ چلا ہی کوئی شخص رہا ہے,
ٹھیک ہے,
تنخواہ بھی وہ اپنی جیب سے ہی دیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ اتنی تاخیر سے آئے ہیں یا آئی ہیں, اس کے باوجود وہ ان کی تنخواہ نہیں کاٹ رہا,
صحیح,
تو حرج نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی سے پیسے دے رہا ہے. اور اگر پرائیویٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ادارہ ہے اور چلتا لوگوں کے چندے سے ہے,
ٹھیک
ہے, ہوئے پیسوں سے چلتا ہے, البتہ چلاتا کوئی خاص شخص ہے, وہ لوگوں سے پیسے لے لے کے چلا رہا ہے, تو پھر اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح کی رعایت دے کہ وہ چاہے جتنی دیر سے آتا رہے اور اس کی کٹوتی نہ ہو. لوگوں کا جب چندہ ہے تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ جو طریقہ کار عرف کے مطابق ہے اسی کے پیچھے چلیں گے, اور جو عرف سے ہٹ کر ان کی چھٹی یا لیٹ منٹ وغیرہ ہوں گے اس پر ان کی کٹوتی ضرور ہوگی.
ٹھیک ہے. فجر کی اذان کے بعد نوافل ادا کر سکتے ہیں؟
فجر کی اذان, بلکہ اگر فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے,
جی,
یعنی صبح صادق ہو گئی, طلوع فجر ہو گئی, تو اس کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک, بلکہ اس کے بلند ہونے تک, یعنی 20 منٹ گزر جانے تک کسی طرح کے کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے, سوائے فجر کی دو سنتیں, یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور فرض کے ادا کرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں.
صحیح.
یعنی صبح صادق ہو گئی, اب اس کے بعد صرف دو سنتیں فجر کی پڑھنے کی اجازت ہے کہ وہ پڑھیں گے, اور یہ بھی فرض سے پہلے پڑھیں گے.
صحیح.
فرض پڑھ لیے تو اب اس کے بعد یہ سنتیں
نہیں
پڑھ سکتے. اب یہ سنتیں پڑھنی ہیں تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد پڑھی جائیں گی, اس سے پہلے ان سنتوں کو بھی نہیں پڑھ سکیں گے. البتہ نوافل کے علاوہ اگر اور نمازیں, جیسے قضا نمازیں کسی کی ہیں, وہ طلوع فجر کے بعد پڑھنا چاہتی ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں. البتہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں, کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے پڑھے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ یا تو نفل پڑھ رہا ہے, وہ کہیں گے کہ یہ تو ناجائز کام کر رہا ہے کہ اس وقت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, یا پھر اس کے بارے میں یہی گمان کریں گے کہ قضا ادا کر رہا ہے اور قضا کا اظہار بھی یہ گناہ ہے. لہذا پڑھ سکتے ہیں فجر کے بعد, یعنی طلوع فجر کے بعد, جب فجر کا وقت شروع ہو گیا اس کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس میں یہ احتیاط برتیں کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں. البتہ جب سورج طلوع ہو گیا تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک کسی طرح کی کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے.
جی, مزید کالز لیں گے.
بعض لوگ جب وضو کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنا جرابے وغیرہ نہیں اتارتے, ویسے ہی مسح کر لیتے ہیں, کیا یہ چیز جائز ہے؟
جی, موضوع,
جی بالکل, جو موزے ہیں اس پر مسح کرنا جائز ہے, موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے, لیکن موزے ہونے کیسے چاہیے اس کی شرائط ہے,
شرائط
جس کی تفصیل بحر شریف میں بھی موجود ہے کہ چمڑے کے موزے ہونے چاہیے, تو اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے, اس کے مطابق اگر موزے ہیں تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. مطلقاً جیسے سوتی موزے ہم لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, کپڑے کے موزے ہم نے پہنے ہوتے ہیں, ایسے موزوں کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا.
تو اس کی بھی کوئی مدت وغیرہ ہے کہ وہ ہر نماز
مدت جو مقیم ہے
جی
مسافر نہیں ہے اس کے لیے ایک دن اور ایک رات کی یہ مدت دی گئی ہے.
صحیح.
جب اس نے وضو کیا اور پاؤں دھو کر اس نے اپنے موزے پہن لیے یعنی جس پر مسا کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد اس کو اجازت ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات یعنی سمجھے 24 گھنٹے اس میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے
صحیح.
تو وضو ٹوٹنے کی صورت میں وہ باقی تو اعضا دھو لے گا اور باقی اس موزے کے اوپر وہ مسا کر لے گا.
ٹھیک جی اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
جی سیونگ اکاؤنٹ
دیکھیں سیونگ اکاؤنٹ کسی بھی بینک کا ہو بینک میں صرف اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھلانے کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے
اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے. سیونگ اکاؤنٹ تو سیدھا سیدھا سودی اکاؤنٹ ہے
تو
اس میں جو آپ پیسے جمع کروائیں گے ایک مدت کے بعد اس میں اضافہ ہوگا اور وہ آپ کو سود ملے گا اس کے اوپر بھلے آپ نہ لیں.
صحیح.
لیکن جب آپ اس پہ راضی ہیں کہ اس معاہدے پہ راضی ہوئے آپ کے آپ نے یہ سود کے اوپر راضی ہوئے کہ اتنے عرصے کے بعد آپ کو اتنے پیسے ملیں گے تو بھی گناہگار ہیں.
صحیح.
سودی معاہدے پر یہاں پر راضی ہونا یہ پایا جا رہا ہے لہذا سیونگ اکاؤنٹ چاہے کیسا ہی بینک ہو اس میں کھلوانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک جی اگلی کال.
میں نے یہ گروی کے بارے میں معلوم کرنا تھا. میں نے اپنے کزن سے 1.5 لاکھ لیا ہوا ہے اور مکان گروی دیا ہوا ہے وہ اس میں رہ رہا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟
جی مکان گروی
مکان یا کوئی چیز گروی رکھنا اس کی تو شرعاً اجازت ہے کہ کوئی چیز گروی رکھوائی جا سکتی ہے لیکن جو صورت یہ بیان کر رہے ہیں یہ صورت حرام ہے. یہ سود کی صورت ہے یعنی گروی اس لیے رکھوایا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو رقم دے رہا ہے تو اب اس رقم کی شیورٹی کیا ہے اس کی ضمانت کیا ہے کہ یہ واپس مل جائے گی
صحیح.
تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس بطور ضمانت رکھوا دی جاتی ہے بطور رہن و گروی رکھوا دی جاتی ہے کہ جب یہ پیسے واپس دے گا تو اس کو یہ چیز کہ واپس دے دے گا
صحیح.
تو اب یہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پیسہ رقم دی ہے اور آپ نے مجھے کوئی چیز دی ہے رکھنے کے لیے تو یہ میرا آپ کے اوپر قرض ہے.
قرض
ٹھیک ہے اور یہ چیز آپ کی طرف سے میرے پاس ایک ضمانت کے طور پہ موجود ہے. اب میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس قرض پہ نفع اٹھانا شروع کیا اور کل قرض جزا منفعتا فہو ربا کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. لہذا اگر گروی رکھے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا کسی کو کرایہ پر دیتا ہے دونوں صورتوں کے اندر یہ حرام ہے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. مکان گروی دینا اس طور پہ جائز ہے کہ اس کے پاس کاغذات وغیرہ رکھوا دیے کہ یہ مکان کے کاغذات وغیرہ ہیں اور یہ مکان ہے بھلے وہ خود نہیں رہتا اس کے اندر تو میں پیسے اتنے عرصے میں واپس کر دوں گا اور آپ اتنے عرصے میں میرا مکان واپس کر دیجیے گا اتنا تک تو جائز ہے لیکن اس سے نفع اٹھانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے.
ٹھیک اچھا یہ میسج آیا کہ کیا قرآن پاک کو ہم موبائل میں رکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں؟
جی بالکل قرآن پاک کو موبائل میں نہ صرف رکھا جا سکتا ہے بلکہ اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے. البتہ جب اسکرین پر قرآن پاک شو ہو رہا ہو
جی
سامنے نظر آ رہا ہو تو پھر اس میں چونکہ علماء کا اختلاف ہے ایک بڑی تعداد ہے علماء کی کہ جو اس بات کی قائل ہے کہ اس قرآن پاک کو بے وضو نہیں چھونا چاہیے جبکہ بعض علماء جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بے وضو اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتری اسی کے اندر ہے کہ اس کو بے وضو اس وقت ہاتھ نہ لگائیں. لہذا اگر قرآن پاک کو چھونا ہے پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے اگر اسکرین پر وہ شو ہو رہا ہے اس کو آپ ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وضو کر کے ہی اس کو ٹچ کریں.
ٹھیک جی مزید کالز.
یہ سر کہ جو قضا نماز ہے کسی بھی وقت کی نماز کسی بھی ٹائم پر جا سکتی ہے؟
جی قضا نماز کی ٹائمنگ
جی قضا نمازیں 3 اوقات کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی
جی.
باقی اس کے علاوہ جو دیگر اوقات ہیں اس میں پڑھی جا سکتی ہیں. ایک وقت تو طلوع آفتاب کے بعد یعنی جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک یہ جو وقت ہے اس میں کسی طرح کی کوئی قضا نماز ادا نہیں کر سکتے.
صحیح.
یوں ہی ایک وقت ہوتا ہے زہوہ کبریٰ کا
صحیح.
جس کو ہمارے عام طور پہ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں اس وقت میں بھی کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. یوں ہی سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس میں بھی کوئی نماز قضا نہیں پڑھی جا سکتی. باقی ان اوقات کے علاوہ جو جتنے بھی اوقات ہیں سب کے اندر قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. البتہ فجر کی نماز کے بعد کہ جب آپ نے فجر پڑھ لی اس کے بعد اور عصر کے بعد
جی
قضا کرنا تو جائز ہے لیکن چونکہ آپ اگر اس کو لوگوں کے سامنے کریں گے تو جیسے ابھی میں نے تفصیل بیان کی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ یا تو نفل پڑھ رہا ہے یا پھر قضا نماز پڑھ رہا ہے اور گناہ کا اظہار بھی بعض صورتوں میں ہوگا تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ایسے وقت کے اندر قضا نہ پڑھیں،
گھر میں پڑھیں،
گھر میں پڑھیں.
اچھا اسی طرح یہ ایس ایم ایس بھی ہمیں ملا کہ نوافل کی جگہ ہم اگر قضا پڑھتے ہیں تو کیا نیت میں کوئی فرق کرنا پڑے گا ہمیں؟
ظاہر ہے کہ قضا ہی کی نیت کرنا پڑے گی، کہ جو قضا آپ کی نمازیں ہیں اس میں نیت کریں گے کہ میں مثلا سب سے پہلی جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو ادا کرتا ہوں،
صحیح.
یا سب سے پہلی جو ظہر کی میری نماز قضا ہوئی تھی اس کو قضا کرتا ہوں، یا سب سے آخری میری ظہر کی یا سب سے آخری میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو میں قضا ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں.
جی اگلی کال لیں گے.
میں بہار والا سے بات کر رہا ہوں، میرا دارالفتاح سوال ہے کہ فری ماں کے جب وہ نماز پڑھتی ہے نا تو جب سجدہ کر کے اٹھتی ہے تو اس کے ہاتھ جو ہے گھٹنوں پر نہیں رکھے جاتے، اٹھا نہیں جاتا، کیا وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر نماز اٹھ سکتی ہے سجدے سے؟
اچھا وہ اٹھنے کے حوالے سے جو
تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر زمین پہ ہاتھ رکھ کے وہ اٹھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر واقعی ان کو تکلیف ہے اور بالکل آہستہ سے زمین پہ زور دے کے اٹھ رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، اٹھا جا سکتا ہے.
ٹھیک جی اگلی کال.
شہباز بات کر رہا ہوں سر ملتان سے. سوال یہ ہے کہ جیسے بندہ وضو کرتا ہے تو وضو میں ایک دفعہ یقین ہو گیا کہ بھئی ناک کی ہڈی چکر پانی نہیں گیا، دوبارہ ہم وضو کرنا چاہتے ہیں دوبارہ پانی، تو کیا پانی کو ضائع کرنے کا گناہ ہے؟ جیسے ہم غسل کر رہے ہیں تو غسل کا بھی جیسے دل کو ابھی یقین نہیں ہوا کہ غسل نہیں ہوا، تین چار مرتبہ دوبارہ پھر غسل کریں تو اس کا کیا طریقے کار؟
وسوسے ظاہر تنگ کرتے ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو واقعی پانی نہیں پہنچا یقینی طور پر تو ظاہر ہے کہ پانی پہنچانا پڑے گا، باقی جو کنڈیشن یہ بتا رہے ہیں وہ عام طور پہ وسوسے کی کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. جب آپ نے ایک دفعہ اچھی طریقے سے جو سنت طریقہ کار ہے اس کے مطابق پانی سارے جسم پر بہا لیا تو اب ان وساویس سے شیاطینی کی طرف آپ توجہ نہ کریں. امیر علیہ سنت کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے اس حوالے سے وسوسے اور ان کا علاج،
جی
بڑا ہی ایمان افروز اور بہت ہی زیادہ یہ پر تاثیر متاثر کن رسالہ ہے، اور پڑھتے ہی ابتدا کے اندر وہ بندہ کئی چیزوں کے وسوسے سے نجات امید ہے کہ حاصل کر لے گا، تو اس لیے اس کا مطالعہ کریں، بار بار اس کو پڑھیں تو اگر وسوسے کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی کاٹ ہو جائے گی. البتہ اگر واقعی پانی نہیں پہنچا تو پھر جن مقامات پر پانی نہیں پہنچا وہاں پر پانی بہرحال پہنچانا ہوگا.
جی اس سلسلے میں آخری کال لیں گے ہم.
عمر ایک سال یا ایک سال سے کم بتاتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا اس یہ کرنے سے گناہ ملتا ہے؟
اچھا عمر کا کم بتانا، کوئی پوچھے بھائی آپ کی عمر کتنی ہے جبکہ مجھے پتا ہے کہ میں 40 سال کا ہوں اور میں بولوں 35 سال، کیا فرمائیں؟
غلط ہے بالکل، یعنی تو سامنے والے کو جو عمر بتائی جا رہی ہے
جی
تو آپ کو بتانا کس نے فرض کیا ہے، آپ نہیں بتانا چاہتے اس کو نہ بتائیے، لیکن غلط بیانی اس کے سامنے نہ کیجیے، جو عمر ہے اسی کو بیان کیجیے.
مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں، تو الحمدللہ یہ سلسلوں کی برکت ہے. آپ دیکھتے رہیں گے بتدریج آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.